وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بهم من كل أمر سلام من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
درود بين محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں یہاں پر یہ موسسہ ہے بعثت اسلامی ریسرچ سینٹر مرکز تحقیقات اسلامی بعثت ہے جو آغا صاحب کا حجت الاسلام سید جواد نقوی صاحب کا یہ موسسہ ہے یہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے اسلام ناب کی عالمی ترویج کا کام ہوتا ہے یعنی گلوبل لیول پر جو اسلام ناب ہے جس کی گفتگو بھی چل رہی ہے آغا صاحب کر رہے ہیں درس ہر روز صبح اس کا گلوبل پروپیگیشن کا ورک یہیں سے ہوتا ہے یہ ایک تحقیقاتی یعنی ریسرچ سینٹر ہے جہاں پر آغا صاحب روزانہ درس ہوتے ہیں یہاں پر تقریباً چار موضوعات پر اصول فلسفہ تفسیر اس طرح سے اب تک تقریباً ہزار گھنٹوں سے زیادہ تفسیر قرآن پر مٹیریل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جس میں صرف سورہ بقرہ کی 85 آیت تک تفسیر ہوئی ہے اب تک یہ مٹیریل یہاں پر تیار ہوتا ہے اس کے بعد جو مٹیریل آمادہ ہے اس کو کتابی شکل میں دیا جاتا ہے تحریری کام ہوتا ہے اس پر تدوین ہوتی ہے اور اردو کتابیں انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں اس طرح سے مٹیریل جو ہے وہ باہر نشر ہوتا ہے اور جب باہر مٹیریل نشر ہوتا ہے تو پاکستان ہندوستان میں جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ متاب پبلیکیشنز کے نام سے ہیں متاب پبلیکیشنز اس مٹیریل کو وہاں پر مقدار میں پرنٹ کر کے ڈی وی ڈیز پبلش کر کے آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور پچھلے سال ہم نے ایک اور یہاں سے جو پروجیکٹ شروع کیا تھا مشرب ناب جو ہماری میگزین ہے مجلہ ہے جو ہر دو مہینے پر یہاں سے نشر ہوتا ہے اس کا سارا کام یہیں پر ہوتا ہے پھر یہاں سے فائنلی جو مٹیریل تیار ہوتا ہے وہ پاکستان ہندوستان جا کر کے وہاں اردو میں پرنٹ ہو کر پھر آگے یہاں سے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہفتہ وار نشستیں بھی ہوتی ہیں جس میں نہج البلاغہ افکار امام شرع دعا ان پر دروس ہوتے ہیں اور پھر ایک 15 روزہ علمی نشست ہوتی ہے جو آغا صاحب کے شاگرد ہیں یہاں پر وہ کسی ایک موضوع پر مباحثہ کرتے ہیں اور وہ ایک سیشن ہوتا ہے یہاں پر یہ سارے کام اسی ادارے سے ہوتے ہیں اس سیٹ اپ سے جن میں کئی روحانی انوالوڈ ہیں یہاں پر اور باہر کی بھی کچھ ٹیم ہے جو سپورٹ کرتی ہے ان کاموں کو کیونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے لوگ اتنے کہ ہم آپ کو سیٹ اپ دکھا سکیں جہاں پر کمپیوٹر لیب ہے اور کس جگہ پر ریسرچ کام ہوتا ہے اور ایک ڈسپلے سینٹر ہے جہاں پر جو پروڈکٹس آمادہ ہیں وہ سارے موجود ہیں یہاں پر یہ سیٹ اپ تقریباً 2002 میں تاسیس ہوا ہے اسٹیبلش ہوا 2002 میں اور آج تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ ہے کام جو ہمیں اس میں اضافہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے اور اگر کسی کو کچھ اس کے بارے میں جاننا ہے کچھ پوچھنا ہے کوئی سوالات ہیں کوئی اس سے پہلے کیا آغا صاحب آئے کوئی کوشچن اس سیٹ اپ کے بارے میں کیا سیٹ اپ ہے کیا مقاصد ہیں کیا اہداف ہیں یا اور کچھ
زندہ رہے جہاں میں دل و عمل خمینی فکر و عمل
موبائل جو ہے اپنے سارے آف کر دیں، موبائل سب آف کر دیں،
وہ لائٹ آن کر دیں. دروازہ کھلا رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى يوم لقاء الله، اما بعد، فقال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام اقنع من نفسي بان يقال هذا امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكار الدهر او اكون اسوه لهم في جشوبه العيش. سب سے پہلے آپ تمام مہمانان گرامی، طلاب عزیز و پیروان امامت و ولایت کو میلاد مسعود مولا الموحدین امام المتقین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تبریک و تہنیت عرض ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی جس طرح سے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے اور ہمیں متمسکین ولایت علی ابن ابی طالب و اولاد علی سے بنایا ہے، اسی طرح سے ہمیں پیروان امیر المومنین اور حقیقی معنوں میں شیعہ امیر المومنین ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دستور ہمارا یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے ایام ولادت و شہادت کی مناسبت سے موضوع عرصے سے یہاں طلاب عزیز جو تشریف فرما ہے قم میں، ان کی خدمت میں ایک موضوع عرصے سے جاری ہے، سیرت شناسی کے عنوان سے، سیرت معصومین علیہ السلام. اور آج ہمیں یہ بھی سعادت نصیب ہے کہ اس روز فرخندہ و میمون و مبارک میں پاکستان و دیگر ہندوستان اور کچھ دیگر علاقوں سے جوانان عزیز، مہمانان گرامی بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. اسی فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے موضوع سے متعلق بھی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے اور اس روز کی مناسبت سے بھی. شخصیت امیر المومنین معمولی انسانوں کے لیے، ہمارے جیسوں کے لیے قابل شناخت نہیں ہے، محال ہے شناخت کرنا امیر المومنین کی شخصیت کا. انسان کامل خداوند تبارک و تعالی نے جس کو اعزاز خلافت بخشا ہے، اور خصوصاً وہ انسان کامل بھی امیر المومنین علیہ السلام کی صورت میں اگر ہو، ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اس مقام تک پہنچ سکے. جیسا کہ خود امیر المومنین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر, عظمت و کمالات کے تمام سیلاب میری ذات سے پھوٹتے ہیں اور دوسروں تک پہنچتے ہیں اور مجھ تک کسی بھی پرواز کرنے والے پرندے کی رسائی نہیں ہے. کوئی بھی معرفت کے پروں سے پرواز کر رہا ہو, عرفان کے پروں سے پرواز کر رہا ہو, علم و دانائی کے پروں سے پرواز کر رہا ہو, لا یرقى الی الطیر, کوئی پرواز کرنے والا مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. جب پرواز کرنے والے اس عظمت کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے, ہمارا شمار پرواز کرنے والوں میں تو بہت دور کی بات ہے, شاید رینگنے والوں میں بھی نہیں ہوتا. اس لحاظ سے اگر ہم تقسیم کریں لوگوں کو تکامل کے لحاظ سے و ارتقاء کے لحاظ سے, جیسا بعض فلاسفہ نے اور حکما نے تقسیم کیا ہے, انسان تقسیم ہوتے ہیں, ایک گروہ وہ ہے جو اہل جمود ہیں, رکے ہوئے ہیں, جن کی کوئی حرکت تکاملی نہیں ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو حرکت تو کرتے ہیں لیکن زمین پر ہی گھوم رہے ہیں, اور تیسرا گروہ وہ ہے جو زمین سے بلند ہیں اور پرواز کر رہے ہیں. ان تین گروہ میں ہمارا شمار اہل جمود میں ہوتا ہے, اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا یرقى الی الطیر, مجھ تک پرواز کرنے والوں کی بھی رسائی نہیں ہے, چہ جائے کہ جو زمین پہ ہی رینگ رہے ہیں یا جو جمود کا شکار ہیں, یعنی جنہوں نے ابھی وادی معرفت میں کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں ہے, بلکہ ابھی متوجہ ہی نہیں ہے اس راہ کی طرف اور اس منزل کی طرف. اس لیے امیر المومنین کی شخصیت کا احاطہ اور اس مقام کے اوپر پہنچنا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی گیا ہے اس وادی میں بہک گیا ہے اور دو گروہ میں بٹ گئے ہیں, وہ لوگ جو امیر المومنین کی ذات کے بارے میں یا امیر المومنین کی شخصیت کے بارے میں اپنے ناتوان کوششوں کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, اور خود امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ سیہلک فیہا رجلان, دو قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے, ایک وہ لوگ جو مجھ سے آگے نکل گئے ہیں, افراطی لوگ مفرط غال, اور ایک وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں مبغض قال, یعنی وہ لوگ جو بغض کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے امیر المومنین سے پیچھے رہ گئے ہیں, اور ایک وہ طبقہ جو افراط کی وجہ سے امیر المومنین سے آگے چلے گئے ہیں, یہ دونوں ہلاک ہیں. اور فرمایا کہ سیہلک فیہا, میرے بارے میں, مجھ میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے, غالی و قالی. قالی جو شخصیت امیر المومنین کو گراتا ہے نافہمی کی وجہ سے, اور غالی جو شخصیت امیر المومنین کو بڑھاتا ہے نادانی کی وجہ سے, یہ دونوں ہلاک شدگان میں سے ہیں. صحیح باب رجوع کرنے کا معصومین کی طرف, اور خصوصاً ابو الائمہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, ذات گرامی کی طرف رجوع کرنے کا صحیح دروازہ وہ ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے. انسان کامل امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت کے کئی پہلو ہیں, اور ہم اگر پرواز بھی کریں تو ہماری پرواز بھی مکھیوں جیسی ہے, مکھی کی ناتوان, مگس کی ناتوان پرواز ہے کہ عرصہ سی مرغ نہ جولنگاہ توست, اے مگس, بقول فارسی ادیب کے, اے مگس عرصہ سی مرغ نہ جولنگاہ توست, عرض خود میں بری اور زحمت ماں میداری. مکھی کو خطاب کر کے, یعنی ان لوگوں کو جن کی پرواز مکھی جیسی ہے. سی مرغ ایک افسانوی پرندہ ہے جو بہت بلند چوٹیوں میں رہتا ہے، کوہ کاف میں رہتا ہے، افسانوی ایک پرندہ ہے جو دسترس سے باہر ہے، جہاں تک کسی کی بھی پرواز نہیں ہے. تشبیہ کے طور پر عموماً سی مرغ ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ادبا، شعرا، ادیب لوگ، اور بعض اوقات انسان کامل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسا اس مصرع میں انسان کامل کے لیے استعمال ہوا ہے کہ عرصہ سی مرغ نہ جو لنگا ہے توست، اے مگس یعنی اے مکھی، سی مرغ کا آشیانہ تیری پرواز کی جو لنگا نہیں ہے. سی مرغ کا مقام، سی مرغ کا جہاں بسیرا ہوتا ہے، وہ مکھی کے لیے یا مکھی کی رسائی کے لیے نہیں ہے. تو زحمت نہ کر، اس طرف پرواز نہ کر. ارض خود می بری و زحمت ماں می داری، یعنی اگر تو نے سی مرغ کے جو لنگاہ کی طرف پرواز کرنے کی کوشش کی تو اپنے آپ کو بے آبرو کرے گی، تو اپنی آبرو خراب کرے گی تو مکھی، اور دوسروں کے لیے سبب زحمت ایجاد کرے گی. لہذا بہتر ہے کہ سی مرغ کی طرف پرواز مت کرو تم. امیر المومنین بھی یہی فرماتے ہیں کہ ینہدر ان السیل ولا یرقا الی الطیر، مجھ تک کوئی پرواز کرنے والا نہیں پہنچ سکتا. وحتی بعض روایات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے متعلق ہیں، ان میں لکھا گیا ہے کہ حتی جبریل جیسا مقرب فرشتہ بھی جو لنگا اسی مرغ تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی جس مقام تک رسول اللہ کی رسائی ہے، اس مقام تک جبریل کی رسائی بھی نہیں ہے. اس مقام تک جبریل بھی پہنچ کر اظہار عجز کرتا ہے، اظہار ناتوانی کرتا ہے کہ لو دنو تو انمولتن لہ ترک، تو اگر ایک انگشت برابر بھی میں نے آگے قدم اٹھایا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. کہ یہ عرصہ اور یہ جولانگاہ فقط مخصوص ہے خلیفہ خدا کے لیے، انسان کامل کے لیے. لیکن یہ مقام و یہ عظمت باعث نہیں بنتی کہ انسان دامن چھوڑ دے، یا دامن انسان کامل کا امت کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، فلسفہ خلقت ختم ہو جاتا ہے، غرض خلقت انسان کامل فوت ہو جاتی ہے. یعنی خدا ایسی مخلوق کو نبی بنائے، امام بنائے، پیشوائے امت بنائے جو امت کی دسترس سے باہر ہو، اس کا فلسفہ خلقت فوت ہو جاتا ہے. اسے کیوں پیدا کیا خدا نے، اور اسے کیوں انسانوں کا پیشوا بنایا؟ اگر انسانوں کا پیشوا بنایا ہے تو انسانوں کی دسترس میں ہونا چاہیے. یہیں پر آ کر وہ لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہیں تو مکھی کی طرح، لیکن پرواز سی مرغ کی جولنگاہ کی طرف کرتے ہیں، یا غالی بن جاتے ہیں یا قالی بن جاتے ہیں. یعنی اس وقت سلفی و وہابی و ناسبی یہ ان مکھیوں کی مانند ہیں جنہوں نے سی مرغ کی جولنگاہ کی طرف پرواز کی اور نہیں کر سکے، نہیں اڑان نہیں اڑ سکے، اور اس کے نتیجے میں بغض کا شکار ہوئے. اور یہی بلا غالیوں پر بھی نازل ہوئی کہ جنہوں نے عرصہ اسی مرغ کی طرف پرواز کی اور مکھیوں کی طرح گر گئے، نہیں درک کر سکے، اور نتیجے میں غلو کے قائل ہو گئے. دونوں ایک ہی مشکل کا شکار ہیں، ایک ہی تباہی کا شکار ہیں دونوں، غالی و قالی. امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی جیسے گمراہ لوگ ہیں، فرق فقط یہ کہ ایک دائیں گرا ہے ایک بائیں گرا ہے، فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی گھوڑے سے گرے دائیں گرے یا بائیں گرے، گر گیا ہے وہ. موٹر سائیکل سے لوگ گرتے ہیں یا دائیں گرتے ہیں یا بائیں گرتے ہیں. اب دائیں گرنے والے خوش ہوں کہ ہم اچھا گرے ہیں، یا بائیں گرنے والے خوش ہوں کہ ہم اچھا گرے. آپ دونوں گرے ہوئے ہو، دونوں ہلاک ہو، دونوں تباہ ہو آپ، اور ان دونوں گرنے والوں کی طرف رجحان بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں ظالم ہیں، ظالمین ہیں. جو بھی جادہ حق سے ہٹ جائے وہ ظالم ہیں. نہ دل میں رجحان قالی کی طرف ہونا چاہیے، نہ مومن کا رجحان دل میں غالی کی طرف ہونا چاہیے. تو کیا ہماری دسترس سے باہر ہے امیر المومنین کی شخصیت یا اولاد امیر المومنین و انبیاء و ائمہ اطہار؟ نہ. در عین حال کہ خدا نے ان کو بہت با عظمت بنایا ہے، اور ملائکہ کی پرواز بھی ان کے مقام تک نہیں ہے، رسائی نہیں ہے ان کی جولانگاہ تک. اس کے باوجود بھی خدا نے اپنے لطف و کرم سے، جس طرح خود ذات خدا عظیم ہے وہ بزرگ، جس طرح خود ذات خدا ون تبارک و تعالی ہر ایک کی دسترس سے باہر ہے، ہر ایک جو یحذرکم اللہ نفسا، خدا نے اپنے آپ کو تم سے دور رکھا ہوا ہے، وہ کوئی خدا کو درک کرنے پر قادر نہیں ہے، لیکن پھر بھی خدا نے اپنی رحمت کا دامن یا اپنی رحمت کا ایک سرا مخلوق کے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ مجھ تک تمہاری رسائی نہیں ہے، مجھ پر احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو کہ مجھ سے محروم رہو، پھر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دامن اور اپنی ذات کی تجلی مخلوق کے اندر برقرار رکھی ہوئی ہے، یعنی مخلوق کو پھر بھی کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعانی، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں. اسی طرح مظہر صفات خدا، خلیفہ خدا، انسان کامل، امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کی مانند انسان کامل، باوجود اس کے کہ اس کی عظمت معمولی لوگوں کی دسترس میں نہیں آ سکتی، وہ اختیار میں نہیں ہے، پھر بھی خداوند تبارک و تعالی نے ان بزرگوار ہستیوں کی شخصیت و وجود و ذات کا ایک حصہ مخلوق کے ہاتھ میں تھمایا ہے اور مخلوق کو کہا ہے کہ ان سے تمسک کرو، مخلوق کو حکم دیا ہے کہ ان کی پیروی کرو. بس معلوم ہوا کہ ایک باب، ایک دروازہ خدا نے مخلوق کے لیے کھول رکھا ہے ان ہستیوں کے ذات کے بارے میں، لیکن باقی دروازے ہماری دسترس سے باہر ہیں، ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ان کی طرف اگر ہم پرواز بھی کرنا چاہیں نہیں جا سکتے. جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، غالی و قالی، یعنی ناسبی و غالی، یہ ان بند دروازوں کی طرف جانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، کھلے دروازے کو چھوڑ کر بند دروازوں کی طرف دوڑ لگائی ہے لوگوں نے. ہوتا ہے بعض اوقات، تجربہ ہوگا، ہم میں سے بھی سب کا تجربہ ہوگا، دیکھا ہے ایسا منظر ہم نے آنکھوں سے، دروازے کھلے ہوتے ہیں اور کچھ دروازے بند ہوتے ہیں، بند دروازوں کے پیچھے لائنیں لگی ہوتی ہیں، قطاریں لگائی ہوتی ہیں لوگوں نے، لیکن کھلے دروازوں میں کوئی رفت و آمد نہیں ہوتی. ایسا ہوا، آپ حرم میں جائیں گے، حرم کے بہت سارے دروازے ہیں، ایک دروازے میں بڑا رش ہے، دوسرے دروازوں میں کوئی بھی آ جا نہیں رہا، خلوت ہے ساری، بند دروازے کی طرف، تنگ دروازے کی طرف سب جاتے ہیں، بڑے اور کھلے اور اوپن دروازوں کی طرف کم لوگ جاتے ہیں. یہ عوام بھیڑ چال اسی کو کہتے ہیں، بھیڑیں یہ نہیں دیکھتی کہ در کھلا ہے یا بند ہے، بھیڑیں یہ دیکھتی ہیں کہ پہلی بھیڑ کدھر گئی ہے. اب ممکن ہے پہلی بھیڑ بند دروازے کی طرف چلی گئی ہو، دوسری نے بھی ادھر ہی جانا ہے. چند سال پہلے، دو تین سال پہلے، ترکی کے اندر ایک تصویر میڈیا نے نشر کی، وہ سیو ہے میرے پاس، محفوظ رکھی ہوئی ہے، شاید آپ میں سے بھی بعضوں نے دیکھی ہوگی. عنوان اس کا انہوں نے دیا تھا خبر بنا کر، بیڑوں کی اجتماعی خودکشی. بہت ساری بیڑیں انہوں نے خود اختیاراً چھلانگیں لگائیں ایک کھائی میں، اور سینکڑوں بیڑیں مر گئیں. یہ تصویر انہوں نے میڈیا میں دی اور اعلان کیا کہ یہ بیڑوں کی اجتماعی خودکشی ایک نادر موقع، نادر واقعہ ہوا ہے. در حقیقت یہ بیڑوں کی خودکشی نہیں تھی، یہ بھیڑ چال تھی، اور بھیڑ چال ہمیشہ موت پر ہی جا کر انجام ہوتا ہے اس کا. ہوا یہ کہ ایک بیڑ گئی، اس کا پاؤں پھسلا ہوگا، اس نے خودکشی نہیں کی، چھلانگ نہیں لگائی اس نے. بیڑ زندگی سے تنگ نہیں آتی، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ کبھی امتحان میں ناکام ہو گئی، یا مثلا والدین نے ڈانٹ دیا اس کو، یا رشتہ ٹوٹ گیا، یا مطلوبہ جگہ پہ شادی نہیں ہوئی تو اس نے کھائی میں جا کر چھلانگ لگا دی. نا، بیڑوں کی ایسی تمنائیں اور خواہشیں نہیں ہیں. بیڑیں بیڑ چال چلتی ہیں. ایک بیڑ گئی، چرتے چرتے اس کا پاؤں پھسلا، وہ کھائی میں گر گئی نیچے. دوسری بیڑ نے چونکہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے جدھر پہلی بیڑ نے جانا ہے، اب اسے نہیں معلوم کہ یہ پہلی بیڑ کیوں گئی ہے یہاں پر، پاؤں پھسلنے سے گئی ہے یا کسی اور مقصد سے. اس کا پاؤں پھسلا تھا، دوسری نے جان بوجھ کر اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی، اور پورا ریوڑ بیڑوں کا گر کر وہاں مر گیا بھیڑ چال کی وجہ سے. بند دروازے ایسے ہیں، کچھ دروازے بند ہیں، ان کی طرف وہ ہیں لیکن بند ہیں، وہاں پر ہماری رسائی نہیں ہے، جبریل کی رسائی نہیں ہے. یعنی انسان کامل کا وہ پہلو جو خدا کی ذات سے مربوط ہے، اس کی ولایت کا پہلو، خلقت سے پہلے اس کا مقام، قرب خدا، یہ سارے دروازے بند ہیں، یہ ہیں ان کے مقامات ہیں، لیکن ہمارے لیے بند ہیں یہ دروازے. اگر کوئی مکھی ان دروازوں کی طرف پرواز کرے تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ عرصہ جولنگا نہ عرصہ سی مرغ نہ جولنگا ہی توست، اے مگس، اے مکھی، یہ جولنگا کا آشیانہ تیری پرواز کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ تو جبریل کے لیے بھی نہیں ہے. یا جبریل بھی کہتا ہے کہ اگر میں نے ایک قدم آگے اٹھایا جل کے راکھ ہو جاؤں گا. تو مکھی کدھر اڑ کے جا رہی ہے یہاں پر؟ مکھی کی پرواز کیسے ممکن ہے اس طرف؟ بس یہ مکھیاں اپنے آپ کو بے آبرو نہ کریں و دوسروں کے لیے زحمت ایجاد نہ کریں. ارض خود می بری ہو زحمت مامی داری، اپنی آبرو ختم کرو گی اس طرح پرواز کر کے اور دوسروں کے لیے زحمت ایجاد کرو گی. اور یہی کام کیا ان مکھیوں نے، ان بند دروازوں کی طرف پرواز کر کے اپنی آبرو خراب کی اور دوسروں کے لیے زحمت ایجاد کی. اس وقت ہم انہی مشکلات میں دوچار ہیں کہ ان مکھیوں نے، جن کی توانائی اتنی نہیں ہے کہ یہ اپنے ارد گرد، بسا اوقات یہ چاند کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ چاند کا اعلان کرتے ہیں. ہمارے بچوں میں سے ایک کو بتایا گیا کہ یہ فلاں نے چاند کا اعلان کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ نظر نہیں آتی، جو سامنے رکھی ہوئی پلیٹ نہیں دیکھ سکتے وہ چاند کا کیسے انہوں نے دیکھ لیا. خوب، جو آدمی سامنے رکھی ہوئی پلیٹ نہیں دیکھ سکتا وہ چاند کا اعلان کیوں کرتا ہے؟ وہ عرض خود بھی بھری ہو زحمت مامی داری. خوب، جو لوگ مقام انسان کامل تو بہت دور کی بات ہے، انسان ناقص کو جو سمجھنے سے عاجز ہیں، ایک زمینی مخلوق کو سمجھنے سے عاجز ہیں، ایسے انسانوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ انسان کامل کو درک کر پائیں گے، اس کی ولایت کو درک کر پائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. بس ان دروازوں کی طرف جانے سے یہ مشکلات ہی حاصل ہوں گی، یا غالی یا قالی، یعنی یا گرنا حتمی ہے، یقینی ہے. یہاں پر کوئی بچ کے سالم نہیں آیا، مگر یہ کہ اس مقام کے تک، اس ولایت کے درجات تک وہ خود پہنچے اور اس وادی میں قدم رکھے جا کر. ورنہ مکھی اور اسی مرغ کے آشیانے کی طرف پرواز کرے مکھی، یہ نہ ہونے والی بات ہے. ہمارے لیے خدا نے معصومین کے ہستیوں میں ایک باب مخصوص صرف ہمارے لیے کھولا ہے، پبلک گیٹ. ایک گیٹ ہوتا ہے وی آئی پی دروازہ، جہاں سے اسپیشل لوگوں کے لیے ہوتا ہے، خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور ایک دروازہ پبلک گیٹ ہوتا ہے. اگر پبلک گیٹ کھلا ہوا ہے، وی آئی پی دروازہ بند ہوتا ہے اکثر. وہ اس وقت کھلتا ہے جب کوئی وی آئی پی آئے، دیکھا ہے نا ایسا منظر آپ نے، پبلک ساری وی آئی پی گیٹ کے سامنے کھڑی ہو جائے، رش لگا دے اور پبلک گیٹ سے جائے نہ جائے، آیا یہ پبلک اندر داخل ہو سکے گی؟ چونکہ وی آئی پی دروازہ تو کبھی کھلے گا نہیں تم پر، کیونکہ وی آئی پی ہو نہیں ہے تم. پبلک دروازہ کھلا ہوا ہے، ادھر تم جانے کے لیے تیار نہیں ہو، لہذا تمہیں یہیں اس دروازے کے پیچھے بند، تمہیں یہیں پہ بھوک سے پیاس سے مرنا ہے، تمہیں یہی ہلاک ہونا ہے. تمہیں ہمارے لیے ایک دروازہ، ہم پبلک میں سے ہیں، ہمارے لیے ایک دروازہ مخصوص خدا نے کھولا ہے معصومین کی ہستیوں میں اور ذات میں، اور اس دروازے کا نام ہے سیرت. صرف پبلک گیٹ ہے، اس کا نام ہے سیرت. اس دروازے سے آپ جا سکتے ہیں، اور جو اس دروازے سے جائے کبھی بھی بند نہیں ملے گا اس کو یہ دروازہ، مایوس نہیں آئے گا، وہ محروم نہیں ہوگا. جو بھی در سیرت سے معصوم کی طرف جائے، اس کے علاوہ جس در سے بھی جائے گا وہ محروم رہے گا. دروازے بہت ہیں، میں نے اشارہ کیا، ان کی زندگیوں کے اور ان کی شخصیتوں کے اور ان کے وجود کے بہت پہلو ہیں، لیکن وہ پہلو ہماری دسترس سے باہر ہیں. ایک دروازہ ہمارے لیے ہے، اور وہ ہے در سیرت. اور خود معصومین، خدا نے پہلے فرمایا کہ یہ در آپ کے لیے رکھا ہے، پھر معصومین نے بھی فرمایا کہ اس در سے ہماری طرف آؤ، اس در کے علاوہ اگر آئے بے ادب ہو جاؤ گے تم. قرآن مجید نے عربوں کو ڈانٹا خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہ رسول اللہ کو جب آتے ہو ملنے کے لیے تو بے ادبی کے ساتھ مت آؤ، ادب کے ساتھ آؤ. بے ادبی یہ تھی کہ وہ آ کر گھر کے باہر ہی دیوار کے پیچھے سے آواز دیتے تھے یا محمد، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے تھے، اسی طرح سے رسول اللہ کو بھی آ کر دور سے آواز دیتے تھے، آ کر دروازے پہ دستک دے کے پوچھتے نہیں تھے کہ رسول اللہ گھر میں ہیں یا نہیں، بلکہ باہر آ کر کھڑے ہو کے زور سے پکارتے تھے یا محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ نے آیا نازل کی کہ یہ بے ادبی ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح سے رسول اللہ کو مت پکارو. جب آپ کے لیے رسول اللہ کے گھر کا یا کمرے کا دروازہ مقرر کیا گیا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ آپ دروازے کو آ کر دستک دو، در کے ذریعے سے آؤ. در کو اگر پھلانگ کر آئے تو تم چور سمجھے جاؤ گے، اور اگر در کے بغیر دیوار کے پیچھے سے آواز دی تو بے ادب سمجھے جاؤ گے تم. اور بے ادب کبھی بھی بارگاہ رسالت میں نہیں پہنچ سکتے، چور کبھی بھی بارگاہ رسالت میں نہیں پہنچ سکتے. ایک حدیث ہے کہ معصوم سے ایک نہیں کئی حدیث ہے، ان کا مضمون یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ اہل بیت کے ذریعے سے پھیلے ہیں. ایک شخص نے سوال کیا امام علیہ السلام سے کہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ علوم سارے اہل بیت کے ذریعے سے پھیلے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی علم موجود ہے جنہوں نے اہل بیت سے نہیں لیا یہ علم، یعنی امام صادق علیہ السلام سے نہیں لیا، کسی اور سے لیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ دلیل نہیں ہے کہ علم اہل بیت کے علاوہ بھی کہیں موجود ہے، منبع علم مادن علم اہل بیت ہیں. پھر دوسروں کے پاس جو علم ہے جو اہل بیت کے در پہ نہیں آئے، ان کے پاس بھی علم موجود ہے، وہ کہاں سے آ گیا؟ امام فرماتے ہیں وہ چور ہیں. آخر چوروں کے پاس بھی تو ہوتی ہے چیز، لیکن چوروں کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ چوروں کی نہیں ہوتی، ہوتی مالکوں کی ہے، لی انہوں نے بھی یہیں سے ہے، لیکن دیوار پھلانگ کے لیے ہے، در سے نہیں لی انہوں نے، کسی اور جگہ سے لی ہے، بے ادب ہیں، چوری کی ہے انہوں نے. بس چوروں کی طرح اہل بیت کی طرف نہ جائیں، دیواریں پھلانگ کر اہل بیت کی طرف نہ جائیں، در سے جائیں ان کی طرف، اور در کھلا ہے، در سیرت. قرآن مجید میں رسول اللہ کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے اسوائے حسنہ ہے، یعنی اسوا بھی ہے رسول، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، خلیفہ خدا بھی ہیں، انسان کامل بھی ہیں، بہت بڑے بڑے مقامات ہیں رسول اللہ کے، لیکن ان مقامات تک تمہاری رسائی نہیں ہے. تم نبوت رسول کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، رسالت رسول کو نہیں سمجھ سکتے، امامت رسول کو نہیں سمجھ سکتے، امامت رسول کو نہیں سمجھ سکتے، ولایت رسول کو نہیں سمجھ سکتے. ایک در تمہارے لیے کھلا ہے، در سیرت، در سیرت تمہارے لیے رکھا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اسوا ہے، رسول رول ماڈل ہے تمہارے لیے، اسوا کا معنی رول ماڈل، رول ماڈل ہے رسول تمہارے لیے، یعنی جو کچھ رسول کرتے ہیں وہ تم بھی انجام دو، جو کچھ رسول ادا اپناتے ہیں وہ تم بھی ادا اپناؤ، تو طرز رسول اللہ کی ہے وہ طرز تمہاری ہو. یہ جملہ جو آغاز کلام میں آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے پڑا آپ کی خدمت میں، یہ ہے نہج البلاغہ کے مکتوب میں. نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں، خطبات، مکتوبات اور حکم. یہ مکتوبات میں سے ہے، مکتوب نمبر 45 میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اَأَقْنَعُ مِن نَفْسِ اَن يُقَال بِأَن يُقَال، کیا میں اسی بات پر اکتفا کر لوں، اسی بات پر قانع ہو جاؤں کہ مجھے کہتے پھریں لوگ، یہ کہتے رہے ہاذا امیر المومنین، یہ امیر المومنین ہیں، اور میں اسی بات پر راضی رہوں کہ مجھے لوگ امیر المومنین کہتے ہیں. اَأَقْنَعُ مِن نَفْسِ، میں قانع ہو جاؤں، اکتفا کر لوں اسی بات پر، بِأَن يُقَال ہَذَا امیر المومنین، کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں، میں اسی بات پر خوش ہو جاؤں. جیسے ہوتے ہیں لوگ خوش، کسی کو حجت الاسلام کا ہو وہ اسی بات پر خوش ہے کہ مجھے حجت الاسلام، دوسرا خوش ہے مجھے علامہ کہتے ہیں، اسی بات پر خوش ہے کہ مجھے علامہ کہتے ہیں، ایک خوش ہے مجھے آیت اللہ کہتے ہیں، ایک خوش ہے مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں، خوش ہے مجھے پروفیسر کہتے ہیں، خوش ہے مجھے کیا کہتے ہیں، خوب اسی بات پر خوش ہیں. یہ چھوٹے لوگوں کی علامت ہے، سبق اور پست لوگوں کی علامت ہے کہ وہ ناموں پر خوش ہو جاتے ہیں، مجھے اس نام سے پکارا جاتا ہے یہی میرے لیے کافی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کیا میں اسی پر خوش ہو جاؤں کہ مجھے لوگ کہیں یہ امیر المومنین ہیں؟ ولا اشارکہم فی مکار الدہر، لیکن میں روز مرہ لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ شریک نہ رہوں اور اسی بات پر خوش رہوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں. لیکن امیر المومنین لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو، دکھ درد میں لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہو. او اکون اسوتن لہم فی جشوبت العیش، یا زندگی کی سختیوں اور دشواریوں میں میں لوگوں کے لیے اسوہ نہ بنوں اور صرف اسی بات پر خوش رہوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں. بس میرا کام یہ ہے کہ ایک امیر المومنین اگر ہوں تو لوگوں روزمرہ معاملات میں، دکھ سکھ میں لوگوں کے ساتھ شریک رہوں، اور دوسرا یہ کہ دشواریوں میں، مصائب میں اور سختیوں میں میں اسوہ بنوں، میں رول ماڈل بنوں، یعنی میں تمہارے لیے اسوہ ہوں. یہ جملہ تقریباً تمام معصومین کے لیے تکرار ہوا ہے اسوائیت کا. سید الشہداء علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا لکم فیہا اسوہ، اے لوگوں میں تمہارے لیے رول ماڈل ہوں، تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرو جو میں کر رہا ہوں، میں تمہارا امام ہوں، میں تمہارا پیشوا، تم صرف اسی بات پر خوش ہو جاؤ کہ میں سید شباب اہل جنت ہوں، جنت کی چابیاں میرے پاس ہیں اور اسی لیے حسین حسین کرتے رہو، لیکن مجھے اپنا اسوہ نہ بنو، مجھے اپنا رول ماڈل بناؤ. بعض اوقات ہمیں ایک آدمی اچھا لگتا ہے چونکہ اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر وہ اختیارات اس سے لے جائیں آج ہی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی دن اس کا فون نمبر بھی اپنے موبائل سے ختم کر دیتے ہیں جس دن پتہ چلے کہ آج سے اس کے اختیارات سلب ہو گئے ہیں. ہم اہل بیت کو پسند کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی چابیاں ان کے پاس ہیں، اور اگر کسی مصلحت و حکمت کے تحت خدا یہ چابیاں لے کے کسی دوسرے کو دے دے تو پھر اہل بیت کا نمبر ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اس کا نمبر لے لیں گے ہم. کیا یوں کریں گے؟ آپ مشہد آئے ہیں، مثلا مشہد آئے ہیں کس کے لیے؟ شفا کے لیے. اگر یہ بتا دیا جائے کہ داتا صاحب پہ بھی شفا ملتی ہے تو پھر کون اتنا کرایہ لا کر لگا کے مشہد جائے، تھک کے چھٹی لے کے اور وقت ضائع کر کے، جب داتا صاحب پہ یہ آرزو پوری ہوتی ہے، لاہور میں پوری ہوتی ہے، تو ایران جانے اور مشہد جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ. اس لیے اہل بیت کو پسند نہ کریں کہ ان کے پاس کچھ خدا نے اختیارات رکھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اہل بیت عزیز نہیں بلکہ ہمیں حورے عزیز ہیں، ہمیں جنت عزیز ہے، ہمیں ان چابیوں سے سروکار ہے، نہ اہل بیت سے. فرمایا ہم تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، جیسا ہم کرتے ہیں ویسا تم کرو. سیرت کا مطلب میں سادہ سی وضاحت کروں، پہلے بارہا ہو چکی ہے یہاں تکرار ان مہمانوں کے لیے کہ سیرت کا معنی کیا ہے. سیرت سے مراد طرز زندگی ہے، زندگی کا انداز اور ڈھنگ. خود زندگی کو عیش کہتے ہیں عربی میں، اردو میں عیش مزے اڑانے کو کہتے ہیں، عربی میں عیش زندگی بسر کرنے کو کہتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کا فرمانا ہے کہ جس کے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے وہ ایک بہت ہی آسائش والی زندگی بسر کرے گا. زندگی عیش یعنی زندگی، اور سیرت اس زندگی کی طرز اور ڈھنگ، انداز. زندگی کا انداز ہوتا ہے جیسے بولنا اور بولنے کا انداز، بولنا اور چیز ہے، انداز اور چیز ہے، کھانا اور کھانے کا انداز. کھاتے تو سب ایک ہی ہیں لیکن انداز کھانے کا سب کا مختلف ہے. مثلا فرض کر لیں کہ سب چلو مرغ کھا رہے ہیں، جو ایران کی مرغوب غذا ہے، مشہور غذا ہے، چلو کباب کھا رہے ہیں، چلو مرغ کھا رہے ہیں. خوب یہ کھا تو ایک ہی رہے ہیں لیکن انداز سب کا اپنا اپنا ہے، ڈھنگ اپنا اپنا ہے سب کا کھانے کا. کوئی سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے، کوئی الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، کوئی چبا کے کھا رہا ہے، کوئی چبائے بغیر کھا رہا ہے. کسی کے کھانے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے کھانے کی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی زیادہ کھا رہا ہے، کوئی کم کھا رہا ہے، بلاخر کھانے کا انداز مختلف ہے سب کا. بولتے سب ہیں لیکن بولنے کا انداز مختلف ہے، ڈھنگ مختلف ہے بولنے کا. اسی طرح زندگی ایک مطلب ہے اور زندگی کا انداز ایک اور چیز ہے. سیرت زندگی کو نہیں کہتے، سیرت زندگی کے انداز اور طرز کو کہتے ہیں۔ معصوم اسوہ ہے ہمارے لیے، یعنی طرز زندگی ہم نے معصوم سے لینی ہے، زندگی اپنی بسر کرنی ہے لیکن زندگی کا ڈھنگ معصوم سے لینا ہے، انداز معصوم سے لینا ہے۔ ظاہر معصوم کی زندگی اپنے زمانے کی زندگی ہے، امیر المومنین جس چیز پر سفر کرتے تھے آپ پابند نہیں ہیں اس چیز پر سفر کرنے کے، امیر المومنین جو لباس پہنتے تھے آپ وہ لباس پہننے کے پابند نہیں ہیں، لیکن امیر المومنین جس چیز پر بھی سفر کرتے تھے ان کے سفر کرنے کا انداز تھا ایک، وہ انداز آپ اپنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے زمانے کی سواری پر سفر کریں، آپ اپنے زمانے کی چیزیں کھائیں، آپ اپنے زمانے کی مصنوعات پہنیں، آپ اپنے زمانے کے وسائل کو استعمال کریں، لیکن اپنے زمانے کے وسائل کا استعمال کا انداز وہی ہو جو معصومین کا انداز ہے۔ انداز کبھی پرانا نہیں ہوتا، زندگیاں ہو جاتی ہیں، وسائل ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں، ہم پابند نہیں ہیں کہ بالکل وہ جھونپڑے بنائیں جس طرح سے قدیم زمانوں میں ہوتے تھے، مٹی کے مکان، آپ بے شک پکے مکان بنائیں، لیکن ان پکے مکانوں میں، ان بنگلوں میں اور کوٹھیوں میں انداز زندگی کا وہی ہو جو معصومین کا رہائش کا انداز تھا۔ آپ اپنے زمانے کے کپڑے پہنیں، اپنے زمانے کا لباس پہنیں، اپنے زمانے کے وسائل استعمال کریں۔ امیر المومنین موبائل فون استعمال نہیں کرتے تھے لیکن ایک دوسرے کی خبر لیتے تھے، امیر المومنین دوسروں سے مطلع ہوتے تھے اور اپنے حالات دوسروں کو بتاتے تھے۔ بس یوں نہیں کہ ہم نے موبائل نہیں رکھنا چونکہ امیر المومنین کے پاس موبائل نہیں تھا، یا کوئی آ کر یہ کہ ہیں ایسے مقدس مآب باز، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہ کہ نہیں ہے، ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو سیرت اسی کو کہتے ہیں کہ یعنی جو کچھ امیر المومنین نے کیا وہی کام ہم بھی کریں۔ پاکستان میں ایک مولانا ہیں، انہوں نے آج تک ٹنڈا نہیں کھایا، اس لیے نہیں کھایا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، ثابت نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے ٹنڈا کھایا تھا یا نہیں کھایا، اب نہیں کھایا ہوگا، شاید نہ ہوگا اس زمانے میں ٹنڈا، بعد میں ہوا ہوگا۔ اب رسول اللہ نے آم کھایا یا نہیں کھایا وہ معلوم نہیں، کھایا یا نہیں کھایا، آپ بے شک کھائیں، رسول اللہ بھی پھل کھاتے تھے، آپ اپنے زمانے کی ہر چیز حلال و مباح استعمال کریں لیکن اس کے استعمال کا ڈنگ وہی ہو جو رسول اللہ کا تھا، جو امیر المومنین کا تھا، جو اہل بیت کا تھا۔ طرز زندگی معصومین کی اپنائیں، معصوم کی طرز زندگی اپنانا اس کو کہتے ہیں سیرت پر عمل کرنا، یہ سیرت معصومین ہے۔ اور اگر ہم نے طرز زندگی معصومین کی اپنا لی تو معصوم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، معصوم ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم معصوم کو سب کچھ مان لے، اسوہ نہیں مانا، کچھ بھی نہیں مانا، ہم جتنی عقیدت بڑھا لیں اپنی معصومین کے ساتھ لیکن اگر اسوہ نہیں مانا، رول ماڈل نہیں مانا انہیں اپنی زندگی کے لیے، ہم نے کچھ بھی نہیں مانا۔ خود امیر المومنین علیہ السلام کی زبانی سنتے ہیں کہ امیر المومنین کو حسرت کیا تھی، امیر المومنین کی بھی حسرت تھی، جیسے ہماری ہر ایک کی حسرتیں ہیں، آرمان ہیں، اس طرح امیر المومنین کی بھی حسرتیں اور آرمان اور آرزوئیں ہیں امیر المومنین کی، بعض آرزوئیں جو پوری نہیں ہوئیں۔ تھوڑا عجیب سا لگے گا ہمیں کہ امیر المومنین کی بعض آرزوئیں پوری نہیں ہوئیں، یعنی مولا مشکل کشا کی بعض آرزوئیں پوری نہیں ہوئیں، اس زمانے میں پوری نہیں ہوئیں، حتیٰ بستر شہادت پر بھی ان آرزوؤں کا تکرار کیا اور فرمایا کہ وہ آرزوئیں پوری نہیں ہوئیں۔ وہ کون سی آرزوئیں تھیں؟ بعض پوری ہو گئیں امیر المومنین کی لیکن بعض پوری نہیں ہوئیں، اس لیے کہ ان آرزوؤں کے پورا ہونے میں امیر المومنین کا کام نہیں تھا، ان آرزوؤں کو پورا کرنا، ان آرزوؤں کو پورا کرنا امت کا کام تھا، پیروکاروں کا کام تھا، یعنی دوسروں نے کچھ کرنا تھا جب امیر المومنین کی آرزو پوری ہونی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فرمایا کہ اے پروردگار، یہ میری آرزو پوری ہو گئی کہ مجھے جیسا رب چاہیے تھا ویسا ہی تو ہے، یہ میری آرزو پوری ہو گئی، مجھے جیسا خدا چاہیے تھا تو ویسا ہی خدا ہے، لیکن اے خدا اب تو بتا تیری آرزو بھی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، کہ علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ کیا نہیں وہی بندہ ہے یا نہیں؟ خب ہم بھی کہیں گے کہ امیر المومنین ہماری ایک آرزو تو پوری ہو گئی کہ ہمیں جیسا امام چاہیے تھا آپ وہی امام ہیں، ہمیں جیسا پیشوا چاہیے تھا آپ وہی پیشوا ہیں، لیکن علی آپ بتائیں کہ آیا آپ کی بھی آرزو پوری ہوئی یا نہیں؟ ہم وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے تھے؟ آیا ہم وہی ہیں؟ آپ کی آرزو پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شدت سے آرزو تھی امیر المومنین کو پیروکاروں کی، حسرت تھی، ساری عمر امیر المومنین کو یہ حسرت تھی. جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو اس وقت امیر المومنین نے حسرت کی کہ اے کاش حمزہ زندہ ہوتے، بہت سارے زندہ تھے اس وقت، لیکن حسرت کیا کی کہ اے کاش حمزہ سید الشہداء زندہ ہوتے، اے کاش جعفر طیار زندہ ہوتے. بھائی کے عقیل زندہ تھے، عقیل بھی بھائی ہیں امیر المومنین کے، رسول اللہ کی رحلت کے وقت عقیل زندہ تھے، ایک بھائی زندہ ہے سگا بھائی، لیکن حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ اے کاش آج جعفر طیار زندہ ہوتا. عباس رسول اللہ کے چچا ہیں، یہ زندہ تھے رسول اللہ کی رحلت کے وقت، مدینہ میں موجود تھے عباس، لیکن رسول اللہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اے کاش آج حمزہ زندہ ہوتا. وہ بھی چچا ہے رسول اللہ کے، وہ چھوٹے چچا تھے، کہا کہ اے کاش حمزہ زندہ ہوتے. بہت سارے موقعوں پر امیر المومنین نے آرزو کی کہ اے کاش فلاں موجود ہوتا آج، اور بستر شہادت تک یہ آرزویں اور یہ حسرتیں امیر المومنین کی جاری رہیں. ان حسرتوں میں خطبہ 34 میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ایک آرزو اور حسرت بیان کی ہے، توجہ سے سننا ہے اس مطلب کو، نتیجہ آپ کے لیے لینا ہے، اپنے لیے لینا ہے. یعنی آخر میں جو کہنا ہے میں ابھی کہہ دوں، جو آخر میں نتیجہ لینا ہے، ایک نقطہ بتانا ہے. مثلا آپ کو میں یہ بتاؤں، آپ اس وقت سفر میں آئے ہوئے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں خدا ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے خدا انہیں جوار رحمت میں معشور فرمائے. مثلا ابھی یہاں پر آپ کو اگر بتا دیا جائے کہ آپ کے والد یا والدہ کی یہ حسرت ہے، یہ آرزو ہے، یہاں پر ابھی آپ کو بتا دیا جائے، اور وہ آرزو یہاں آپ پوری کر سکتے ہیں، ایران میں زیارت پہ آئے ہوئے ہیں آپ، ان کی آرزو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ تبرک وہاں یہاں سے لے جائیں، کوئی چیز لے جائیں یہاں سے، یہاں پر آپ کو پتا چلے، اور وہ آرزو آپ پوری بھی کر سکتے ہیں. وہ آرزو جو سال ہا سال سے ان کے دل میں موجود ہے کہ اے کاش کوئی مشہد سے یا قم سے میرے لیے یہ چیز لے آئے، اور آج ان کی اولاد، آج ان کا بیٹا اسی شہر میں پہنچا ہوا ہے جہاں سے انہیں یہ چیز چاہیے تھی، اور وہ بیٹا آرزو پوری کر سکتا ہے. اس بیٹے کے لیے بھی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ آج اس کو اپنے والدین کی آرزو معلوم ہو جائے کہ وہ چاہتے کیا ہیں مجھ سے، وہ کیا چاہتے ہیں، اور میں وہ آرزو پوری کر دوں. ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہمارے امام و مولا ہم سے چاہتے کیا ہیں، ان کی آرزو کیا تھی، اور کچھ آرزویں ایسی تھی جو آج ہم پوری کر سکتے ہیں. آج ہم اس نقطے میں ہیں، اس نقطے، اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پر وہ آرزو پوری کر سکتے ہیں. اور جس نے امیر المومنین کی آرزو پوری کی، ظاہر ہے آپ اگر اپنے ماں باپ کی آرزو پوری کریں تو سب سے پہلا اثر آرزو پوری کرنے کا دعا ہے، ماں کی دعا اور باپ کی دعا ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلی چیز دعا ہے. اگر آپ آج اس سرزمین پر بیٹھ کر امیر المومنین کی آرزو پوری کریں، سب سے پہلا اثر اس کا دعا ہے، امیر المومنین کی دعا ہے، توسل ہے و شفاعت ہے. آپ کے حق میں امیر المومنین دعا کریں گے، اور امیر المومنین اپنے لیے دعا بہت کم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، سب دعا دوسروں کے لیے کرتے تھے، اور جس کے لیے امیر المومنین نے دعا کی اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی. ام ایمن یہ کہتی ہیں کہ جس روز حضرت سیدہ کی شہادت تھی شب، اس شب بھی میری توقع یہ تھی کہ آج سیدہ اپنے لیے دعا کریں گی. کہتی ہے میں دیکھتی رہی کہ شاید عمر میں ایک دفعہ فاطمہ کی زبان سے اپنے لیے دعا سن لوں، پہلو شکستہ سے، دردمند زہرا سے اپنے لیے ایک دعا سن لوں. لیکن کہتی ہے مجھے اس دن بھی مایوسی ہوئی، زہرا نے اپنے لیے اس دن بھی دعا نہیں کی، اس دن بھی خدا سے امت کے لیے دعا کی، دوسروں کے لیے دعا کی. پہلا اثر دعا ہے، وہ آرزو جو امیر المومنین کی تھی. توجہ فرمائیں، امیر المومنین کے ساتھ لوگ تھے لیکن جو تھے ان کی امیر المومنین کو آرزو نہیں تھی، جن کی آرزو تھی وہ نہیں تھے امیر المومنین کے پاس. اس خطبہ 34 میں امیر المومنین یوں فرماتے ہیں، شروع یہاں سے ہوتا ہے، یہ موقع خطبے کا یہ ہے کہ خوارج کے ساتھ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اہل شام کے خلاف جنگ کے لیے اپنی فوج کو تیار کرنے کے لیے یہ خطبہ حضرت نے بیان فرمایا. افن لکم، دشمنوں کے بارے میں نہیں ہے، کس کے بارے میں ہے؟ اپنی سپاہ کے بارے میں، اپنی فوج اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں ہے. ان کو کہہ رہے ہیں افن لکم، تف ہو تم پر، برا ہو تمہارا. لقد سعمت اتابکم، میں تمہاری سرزنش کر کر کے تھک گیا ہوں، تمہیں ڈانٹ ڈانٹ کے تھک گیا ہوں، تم نے تھکا دیا ہے مجھے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرت عوضا، کیا تم آخرت کے بجائے اس حیات دنیاوی پہ راضی ہو گئے ہو، اسی پہ اکتفا کر لیا ہے تم نے. وبالذل من العز خلفا، اور عزت کے بجائے ذلت پر راضی ہو گئے ہو تم. عزت کے بجائے ذلت پر راضی ہو گئے ہو تم. اذا دعوتکم الی جہاد عدوکم دارت اعینکم، جب تمہیں میں دشمن کے خلاف پکارتا ہوں، اپنے دشمن کے خلاف، تو تمہاری آنکھیں گھومنے لگتی ہیں. دارت اعینکم ہوتا ہے نا خوف سے، خوف، ناگہانی خوف جب آئے تو اس وقت ایک اثر انسان پر یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں، نگاہیں گھومنے لگتی ہیں. کأنکم من الموت فی غمرت، جب تمہیں میں دشمن کا تمہارے سامنے نام لیتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ تم موت کے ذریعے، موت کی وجہ سے، موت کے خوف سے تم بے ہوش ہو. ومن الذہول فی سکرت، اور مدہوش ہو تم موت کے ڈر سے. یرتج علیکم حواری فتعمہون، اور اس طرح سے ہو کہ جس طرح حیران و سرگردان ہو، جب میں کوئی بات پوچھتا ہوں تو ایسی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہو جیسے بالکل سرگردان ہو تم، حیران و سرگردان. صبح یہی بات ہو رہی تھی نا، کل سے بھی سرگردان قوم کی علامتیں، خصوصیات کیا ہوتی ہیں. امیر المومنین کے سامنے سپاہ بیٹھی ہوئی تھی لیکن سپاہ سرگردان، کنفیوز، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کریں کیا ہم امیر المومنین کے ہوتے ہوئے. وَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَعْلُوسًا، گویا تمہارے دل مر چکے ہیں. فَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ، تم سوچنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے. مَا أَنْتُمْ لِي بِسِقَةِ سَجِيسَ اللَّيَالِي وَمَا أَنْتُمْ بِرُكْنٍ يُمَالُ بِكُمْ، تم وہ اعتماد نہیں ہو کہ تمہارے ذریعے سے، تمہارے سہارے سے میں کوئی قدم اٹھا سکوں، تم وہ ستون نہیں ہو اور تمہارا میں سہارا لے سکوں. وما انتم برکن یمال بکم، تم وہ ستون نہیں ہو کہ تمہاری طرف انسان سہارا لے سکے. ولا زوافر عز یفتقر الیکم، اور نہ اتنے تم طاقتور ساتھی ہو کہ تمہاری طرف دست نیاز بڑھائی جا سکے. ما انتم الا کابل زل رعاتها، تم ان اونٹوں کی مانند ہو جن کا چرواہا گڈریا گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے. ایسے اونٹ صحرا میں سرگردان جن کو خود اپنا راستہ معلوم نہیں ہے اور ان کا چرواہا بھی نہیں ہے، کوئی نگہبان بھی نہیں ہے. فَكُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ انتشرت مِنْ آخر، جب بھی تمہیں ایک طرف سے جمع کرتا ہوں دوسری طرف سے تم منتشر ہو جاتے ہو. یہ ریوڑ کی یہ خصوصیت ہے، امت میں اور ریوڑ میں بڑا فرق ہے. امامت کا رابطہ امت کے ساتھ ہے، ریوڑ کے ساتھ نہیں ہے. امامت اور امت، امت کو امام چاہیے، امام کو امت چاہیے. امت بغیر امام کے نجات نہیں پا سکتی، اور امام بغیر امت کی امامت نہیں کر سکتا، دین خدا نافذ نہیں کر سکتا جب تک امت حاضر نہ ہو، ہمراہ نہ ہو، اس کے تابع نہ ہو. ریوڑ ہو، امت نہ ہو، اس ریوڑ کے ذریعے سے کوئی کام نہیں بڑھایا جا سکتا. ریوڑ کی یہ خصوصیت ہے، ایک علامت اس کی یہ ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے چند جگہ پر ریوڑ کی خصوصیات ذکر کی ہیں. ایک خصوصیت ریوڑ کی یہ ہے کہ اس کو ایک طرف سے اکٹھا کرو دوسری طرف سے بکھر جاتا ہے، لیکن امت ایسے نہیں ہے. امت کو ایک دفعہ اگر اکٹھا کر دو پھر کبھی بھی نہیں بکھرتی. یہ علامت ہے کہ یہ امت ہے. اگر بکھر جائے اس کے معنی ہے کہ یہ ریوڑ ہے. ہمیں امت بننا ہے. امیر المومنین کو اس وقت جو حسرت تھی، آرزو، امیر المومنین امت کی آرزو لیے ہوئے تھے، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے سارے ریوڑ تھے. ان کو خطاب کر کے امیر المومنین نے فرمایا ایوہ الناس، خطبہ نماز جمعہ کا خطبہ دیا. پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ ہم تو دور بیٹھ کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں مولا سے، وہ نزدیک سے کرتے تھے، دس بوسی بھی کرتے تھے، زیارت بھی چہرے کی کرتے تھے، اور شرف نماز بھی حاصل تھا. امیر المومنین کے پیچھے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے. ان کو امیر المومنین نے خطاب کیا کہ تم ہو تو میرے پیچھے، لیکن ہو کیا تم؟ ایوہ الناس المجتمعت ابدانکم المختلفت احواؤکم، اے وہ لوگوں جن کے جسم تو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے دور ہیں. تمہارا میں کیا کروں تمہارے ساتھ، تمہیں لے کر کدھر جاؤں میں؟ تمہارے ذریعے سے دشمن کو شکست دوں، تمہارے ذریعے سے عدالت برپا کروں، تمہارے سہارے پر جنگ شروع کروں، تمہارے ذریعے سے کیا کروں میں؟ ریوڑ کے ذریعے کیا کروں میں؟ ریوڑ کو چاہیے چراغہ، امام کو چاہیے امت. بس یہ جو سامنے ہیں یہ امت نہیں ہے، اور جس کی آرزو ہے وہ امت ہے. لَأَمْرُ اللَّهِ سُورُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ تُقَادُونَ وَلَا تَقِيدُونَ، خدا کی قسم جب جنگ کے شعلے بھڑکیں گے، جب سختی آ جائے گی تمہارے اوپر، اس وقت تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے، تم ہرگز میرا ساتھ نہیں دو گے. تم آج تمہاری سرزمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے. وَتُنْتَقَسُ أَطْرَافُكُمْ فَلَا تَمْتَعِزُونَ لَا يُنَامُ عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ، ایک ایک کر کے تمہارے شہروں پہ قبضہ ہو رہا ہے، ایک ایک کر کے تمہارے علاقوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تمہارا دشمن بیدار ہے اور تم غافل. لا یونام انکم، تمہارا دشمن سویا ہوا نہیں ہے، اسے ہرگز نیند نہیں آتی. وانتم فی غفلت ساہون، اور تم غفلت کی نیند سو رہے ہو. غلب واللہ المتخاذلون، جو حق کو تنہا چھوڑ دیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں. وعیم اللہ انی لعظن بکم ان لو حمس الوغا واستحر الموت قد انفرجتم ان ابن ابی طالب انفراج الراس. خدا کی قسم، اگر مجھے یقین ہے کہ اگر آج امتحان کا وقت آ گیا، ابھی تو تم چپکے ہوئے میرے ساتھ، ابھی تو چھوڑتے نہیں ہو مجھے، تمہاری کوشش ہوتی ہے پہلی صف میں علی ابن ابی طالب کے پیچھے سجدہ کریں جا کر، پہلی صف میں کھڑے ہوں، لیکن یہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں ان کو، مجھے پتہ ہے آج تم میرے پیچھے چپکے ہوئے، ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہو مسجد میں، لیکن جب جنگ کا وقت آیا، آزمائش و امتحان کا وقت آیا، تم اس طرح سے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے جس طرح مقتول کا سر اس کا تن چھوڑ کے چلا جاتا ہے. مقتول کا سر جب تن سے جدا ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا، اس کو جوڑے بھی تو بھی نہیں جڑتا ہوں. قد انفرجتم عن ابن ابی طالب انفراج الراس واللہ ان امرأً یمکن عدوہ من نفسہ یعرک لحمہ ویحشم عظمہ. خدا کی قسم، جو لوگ دشمن کو اپنے اوپر مسلط کر لیں، اتنا مسلط کریں کہ دشمن ان کے کان کاٹنا شروع کر دے آ کر، اور دشمن آ کر ان کی ہڈیاں توڑنا شروع کر دے، ایسے لوگ سب سے زیادہ ناتوان اور سب سے زیادہ سست لوگ ہوتے ہیں. جو دشمن کو اتنا موقع دیں کہ دشمن ان کے قریب آ کر گھس کر ان کے کان کاٹنا شروع کرے اور ان کی ہڈیاں توڑنا شروع کر دے. انت فکن ذاک ان شیتا. پھر اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہو تو ایسے ہی رہو. فاما انا فواللہ دون ان اوتی ذلک ضرب بالمشرفیہ. لیکن میں تو ایسے نہیں ہوں گا، خدا کی قسم میں تنہا ہی دشمن کے سر پر مشرفی شمشیر سے ایسی ضرب لگاؤں گا. تطیر منہ فراش الحام و تطیح الشوائد والاقدام. ایسی ضرب لگاؤں گا کہ اس کے قدم اکھڑ جائیں گے اور اس کی کھوپڑی کی ہڈیاں ٹوٹ کے آسمان کی طرف بکھرنا شروع ہو جائیں گی. وَيَفْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ. اور اس کے بعد خدا نے جو ارادہ کیا ہے، جو مشیت خدا ہوگی وہ ہو جائے گا. ایوہ الناس، اے لوگو، ایک میرا حق تمہارے اوپر ہے اور ایک تمہارا حق میرے اوپر ہے. میرا حق کیا ہے تمہارے اوپر؟ ان لی علیکم حقا ولکم علی حق. ایک میرا حق تمہارے اوپر ہے، ایک تمہارا حق میرے اوپر ہے. فاما حقکم علی، جو تمہارا حق میرے اوپر بنتا ہے والی کے طور پر، حاکم کے طور پر، وہ یہ ہے، فنصیحت لکم، تمہیں نصیحت کروں. وتوفیر فیکم علیکم، اور تمہارے لیے میں اموال مہیا کروں، تمہاری آسائش مہیا کروں. وتعلیمکم کی لا تجہلوا، تمہاری تعلیم کا انتظام کروں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ. وتعدیبکم کی ما تعلموا، اور میں تمہیں ادب سکھاؤں، تربیت کروں تمہاری تاکہ تم بے تربیت نہ رہ جاؤ. واما حقی علیکم، اور میرا حق تم پر کیا ہے؟ جو میرا حق ہے، فالوفاء بالبیعہ، میری بیعت کی وفا کرو تم. والنصیحت فی المشہد والمغیب، مشورے دو مجھے، ساتھ دو میرا. والاجابت حین ادعوکم، اور جب میں پکاروں میری دعوت پر لبیک کہو. والطاعت حین آمرکم، اور اطاعت کرو جب میں تمہیں امر کروں. یہ میرا حق ہے تمہاری گردن پر. ایک مجموعہ لشکر کے طور پر تربیت یافتہ جنگجو امیر المومنین کے ساتھ، لیکن یہ ان کی حالت ہے جو حضرت نے اس خطبے میں بیان فرمائی ہے. یہی مطلب امیر المومنین علیہ السلام نے جو اس خطبہ میں بیان فرمایا ہے اس کا.
علی علیہ السلام بلند تر صلوات
خطبہ نمبر 182 میں اس کا تکملہ یعنی اس کا آرزو کا دوسرا حصہ ایوہ الناس یہ خطبہ 182 مفصل ہے سارا نہیں میں پڑھ رہا آپ کی خدمت میں خطبہ نمبر 182 کا آخری پیراگراف جو یہاں سے شروع ہوتا ہے ثم قال علیہ السلام ایوہ الناس انی قد بسست لکم المواعظ التی وعظ الانبیاء بها اممہم اے لوگو وہ نصیحتیں جو انبیاء نے اپنی امتوں کو کی ہیں وہ سب میں نے تمہارے لیے بیان کی ہیں وادیت الیکم ما ادت الاوصیاء الی من بعدہم اور وصیوں نے جانشینوں نے انبیاء کے جانشینوں نے جو کچھ اپنی امتوں کے لیے کیا ہے وہ سب میں نے تمہارے لیے بیان کر دیا ہے وَعَدَّبْتُكُمْ بِصَوْتِ فَلَمْ تَسْتَقِيمُ میں نے اپنے تازیانے کے ذریعے تمہارا ادب تمہیں ادب کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تم سیدھے نہیں ہوئے وَحَدَوْتُكُمْ بِالزَّوَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُ اور میں نے سختیوں کے ذریعے اور آزمائشوں کے ذریعے سے تمہاری تربیت کی لیکن اس کے باوجود بھی تم اکٹھے نہیں ہوئے لِلَّهِ أَنْتُمْ خدا کی قسم اتتوقعون اماما غیری یتأ بکم الطریق ویرشدکم السبیل تم کس کی منتظر ہو آیا میرے بعد میرے علاوہ کوئی امام آئے گا جو تمہیں آ کر ہدایت کرے گا مجھ سے بڑھ کر کوئی امام آئے گا جو تمہاری ہدایت کرے گا تمہیں رائے راست پر لے جائے گا اور تمہاری نجات کرے گا الا انہ قد ادبر من الدنیا ما کان مقبلا واقبل منہ ما کان مدبرا پھر اس کے بعد بتایا کہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے وہ عزم اترحال عباد اللہ الاخیار وہ خدا کے خالص بندے وہ اٹھتے جا رہے ہیں وہ باؤ کلیلا من الدنیا لا یبقى بکثیر من الاخرت لا یفنا اب وہ تاجر رہ گئے ہیں کہ جو فانی چیز خرید رہے ہیں باقی چیز بیچ رہے ہیں جو رہنے والی چیز کو فروخت کر رہے ہیں اور فنا ہونے والی کو لے رہے ہیں ما ذر اخوان الذین سفقت دماؤہم وہ ہمارے ساتھی جو شہید ہو گئے ہیں انہوں نے ہرگز ضرر نہیں کیا وہ نقصان میں گھاٹے میں نہیں رہے ما ذر اخوان الذین سفقت دماؤہم وهم بالسفین الا یکون الیوم احیا انہیں ہرگز اس بات پر حسرت نہیں ہے کہ آج وہ زندہ نہیں ہے یسیغون الغصص و یشربون الرنق آج اگر وہ ہوتے تو یقیناً بہت پشیمان ہوتے آج یہ غصے و یہ غم اور یہ مصائب سارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے واللہ لق اللہ فوفاہم اجورہم و احلہم دار الامن بعد خوفہم اب وہ آرزو ہے امیر المومنین کی اپنے وہ خطبہ آپ نے مشاہدہ کیا اس قسم کے اس لہجے کے بہت سارے خطبات ہیں صرف نمونے کے طور پر ایک پڑھا یعنی جو ساتھی امیر المومنین کو ملے ہوئے تھے جو سپاہ امیر المومنین کو ملی ہوئی تھی جو جنگجو امیر المومنین کے رقاب میں تھے ان کی حالت امیر المومنین کے اپنے زبان سے آپ نے سن لی اب آرزو کیا ہے امیر المومنین کی چاہتے کیا ہے امیر المومنین وہ آرزو جو آخر تک پوری نہیں ہوئی اور وہ آرزو جو سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جیسے ساتھی خدا نے مجھے دیے ایسے میرے بابا اور نانا کو بھی نہیں ملے سید الشہداء بھی فرماتے ہیں کہ ان کی بھی آرزو پوری نہیں ہوئی سید الشہداء کی آرزو پوری ہوئی سید الشہداء کو ملے وہ ساتھی این اخوانی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہاں ہے میرے بھائی این اخوانی کہاں ہے میرے بھائی الذین رکبوا الطریق وہ جو ایک دفعہ راہ پہ نکل آئیں پھر واپس نہیں لوٹتے وَمَزُوا عَلَى الْحَقِّ کہاں ہے وہ میرے بھائی جو حق کے راستے پہ چلے اور پھر واپس نہیں آئے این عمار عمار کہاں ہے یہ بہت تلخی ہے ایک راہبر کے لیے ہزاروں کی فوج ہو اس کے پاس، لیکن وہ آرزو کر رہا ہو ایک عمار یاسر. عمار یاسر بوڑھے تھے جب سفین میں شہید ہوئے، تو 90 سال کے اوپر تھے ان کی عمر تھی بڑھاپے میں. اور ابھی جو امیر المومنین کے سامنے بیٹھے ہوئے جوان ہیں، جنگجو ہیں، تلوار کے دھنی ہیں، ان جوانوں میں بیٹھ کر کیا عرضو کر رہے ہیں کہ این عمار، عمار یاسر کہاں ہیں آج، این اخوانی، میرے بھائی کہاں ہیں آج، آج عمار کہاں ہیں، این عمار و این ابن تیہان، ابن تیہان کہاں ہیں، و این ذو الشہادتین، یہ شہداء جنگ صفین، این ذو الشہادتین، ذو الشہادتین کہاں ہیں، وعین نظراؤہم من اخوانہم، اور ان کے باقی بھائی اور ساتھی کہاں ہیں، الذین تعاقدوا علی المنیۃ، وہ جنہوں نے عہد باندھا ہوا تھا اپنی آرزو شہادت پر، وعین نظراؤہم من اخوانہم الذین تعاقدوا علی المنیۃ وابردا برؤوسہم الی الفجرہ، میرے وہ دوست، میرے وہ ساتھی، میرے وہ جانسار کہاں ہیں کہ جن کے سروں کو کاٹ کر تحفے کے طور پر، فساق اور فجار کو تحفے کے طور پر ان کے سر بھیجے گئے، وہ میرے دوست آج کہاں ہیں، وہ میرے ساتھی آج کہاں ہیں، این اخوانی. ثم ضرب، اب راوی یہ کہتا ہے، ثم ضرب، پھر علی نے کیا کیا، ضرب بیدہ علی لحیتہ الشریفت الکریمہ، پھر اپنی ریش پر ہاتھ پھیرا امیر المومنین نے، ثم ضرب بیدہ علی لحیتہ، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، فاطال البکا، البتہ ضربا ہے، ضربا پھیرنے کو نہیں کہتے بلکہ مارنے کو کہتے ہیں، یعنی مارا ایسے امیر المومنین نے اپنے چہرے پر، گال پر ایسے مارا، اور پھر دیر تک روتے رہے امیر المومنین، ثم اطال البکا، پھر دیر تک روتے رہے. کیا چیز رلا رہی تھی امیر المومنین کو؟ دو چیزیں، جو چاہیے تھے وہ نہیں ہیں، اور جو موجود ہیں وہ مجھے چاہیے نہیں. وہ کہاں ہیں؟ بس معلوم ہوا کہ امیر المومنین کچھ لوگوں کی جستجو میں ہیں، کچھ لوگوں کی تلاش میں ہیں، چاہیے کچھ لوگ امیر المومنین کو. ثم ضرب بیدہ علی لحیتہ الشریفۃ الکریمہ فاطال البکا ثم قال اوہ علی اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموه، اہ اوہ اہ، یہ آہیں کبھی کنویں میں، کبھی نخلستان میں، کبھی تاریک راتوں میں، کبھی خلوتوں میں، یہ آہیں امیر المومنین کے دل سے نکل گئیں. اوہ آہ، حسرت، واہ حسرت، وہ ان باہیوں پر، الذین تلوا القرآن فاحکموه، جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے بہت احکم انداز سے، وتدبروا الفرض فاقاموه، فرض فاقاموه، وہ جو اپنے فریضوں پر تدبر کرتے تھے اور ان کو محکم برپا کرتے تھے، احیا و سنتا، وہ میرے بھائی جو سنت کو زندہ کرتے تھے، وہ امات البدعتا، جو بدعتوں کو ختم کرنے والے تھے، دعو للجہاد فاجابو، جب میں انہیں جہاد کے لیے پکارتا تھا دوڑے ہوئے آتے تھے، ووثقوا بالقائد فتبعوا، اور جو اپنے راہبر پر اعتماد کرتے تھے اور پیروی کرتے تھے، ثم نادا بعلی صوته، پھر راوی یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین نے چیخ کے یہ کہا، فریاد کر کے یہ کہا، الجہاد الجہاد عباد اللہ، اے بندگان خدا، وقت مبارزہ ہے، وقت مبارزہ ہے، الا وانی مؤسکر فی یوم ھذا، لوگوں سنو، آج میں لشکر تشکیل دے رہا ہوں، فمن اراد الرواح الی اللہ فلیخرج، جو چاہتا ہے میرے لشکر میں شامل ہو جائے، بسم اللہ، تیار ہو جائے. قال نوف، پھر اس کے بعد نوف راوی یہ کہتا ہے، وعقد للحسین فی عشرۃ آلاف، خطبہ دے کر 10,000 کا لشکر سید الشہداء کی سرکردگی میں تشکیل دیا، 10,000 سپاہ امام حسین علیہ السلام کو سالار بنایا، 10,000 سپاہی ان کے حوالے کیے۔ ولقیس بن سعد رحمہ اللہ فی عشرت آلاف، قیس بن سعد کو 10,000 سپاہ قیس کو دی۔ ولغیرہم علی اعداد اخر، اور اس کے علاوہ و ایوب الانصاری فی عشرت آلاف، ایوب انصاری کو 10,000 دیے، اور پھر کچھ اور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر دیے۔ وہو یرید الرجعت الی السفین، پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ لوگوں آمادہ ہو جاؤ، یہ لشکر سفین میں فیصلہ کن مارکے کے لیے جا رہا ہے۔ فما دارت الجمعہ، یہ کام کر کے خطبہ دے کر امیر المومنین گئے، اور جمعے کے دن حتی ضربہ الملعون ابن ملجم لعنہ اللہ، اور تب ابن ملجم نے رات کو صبح کی نماز میں آ کر حضرت کو شہید کر دیا۔ فکنا کا اغنام، نوف یہ کہتا ہے پھر ہم بیڑوں کے ریوڑ کی طرح ہو گئے۔ فقدت رائیہا، وہ بیڑوں کا ریوڑ جو اپنا رہبر اور اپنا نگہبان کھو بیٹھا ہو۔ تختطف الذئاب من کل مکان، ہماری حالت وہ اس ریوڑ جیسی ہوگی جس کو چاروں طرف سے بھیڑیے نوچ رہے ہوں۔ یہ حسرت تھی، آرزو امیر المومنین کی پوری نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی۔ ایک اور خطبے میں بھی امیر المومنین نے اپنی آرزو کا اظہار کیا ہے، خطبہ 121 میں، پہلے وہی شکوہ کیا ان اس قوم کا، حاضر جزاء من ترک العقدہ، جو پیمان توڑ دیں یہ ان کی جزا ہے۔ اما واللہ لو انی ہین امرتکم بما امرتکم بہی حملتکم علی المکرو الذی یجعل اللہ فیہ خیرا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ارید ان اداوی بکم وانتم دائی، میں چاہتا ہوں امت کے دردوں کا علاج تمہارے ذریعے سے کروں، تم خود میرا درد بن گئے ہو۔ میں چاہتا تھا دین کے دردوں کا علاج تمہارے ذریعے سے کروں، تم خود میرا درد بن گئے ہو۔ ارید ان اداوی بکم وانتم دائی کا ناکش شوکت بشوکا، میری آج حالت وہ ہے جس کے پاؤں میں کانٹا چلا گیا ہو اور وہ کانٹے کے ذریعے کانٹا نکال رہا ہو، تم خود بھی کانٹے ہو میرے لیے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلْعُهَا مَعَاهَا أَلَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَتِبَّاءُ هَذَا الدَّاءِ الدَّوِي وَكَلَّتِ النَّزْعَى، پروردگارہ سارے طبیب عاجز آ گئے اس درد کے درمان سے۔ عین القوم، پھر اس کے بعد پھر حسرت کی، عین القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوه، کہاں ہے وہ قوم جس کو اسلام کی دعوت دی گئی فوراً قبول کر لی، لبیک کہا انہوں نے۔ وقرأوا القرآن فحکموه، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور مضبوطی سے لے لیا۔ وہیجو الی الجہاد فولہ ولہ اللقاہ الی اولادہا، اور کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کو جب شہادت کی طرف بلایا گیا تو اس طرح دوڑ کر آئے جس طرح وہ اونٹنیاں دودھ دینے والی بچوں سے چھوٹی ہوئی، دور اونٹنیاں دوڑ کر اپنے بچوں کی طرف آتی ہیں، اس طرح دوڑ کر جو شہادتوں کی طرف آتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ مجھے ان کی حسرت ہے، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ وَسَلَبُ السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا، کہاں ہیں وہ جو اپنی ننگی شمشیریں لے کر وہ تلواریں لے کر، وَأَخَذُوا أَطْرَافَ أَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًّا صَفًّا، جو اپنی ننگی شمشیریں لے کر زمین کے کونے کونے میں پھیلتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ بعض ان حلقہ، بعض تو شہید ہو گئے، وبعض ان نجا، بعض سالم بچ گئے۔ لَا يُبَشَّرُونَ بِالْأَحْيَا، زندہ بچ جانے پر کبھی بھی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، خوشخبری نہیں سمجھی، زندہ بچ جانے کو خوشخبری نہیں سمجھتے تھے۔ وَلَا يُعَزُّونَ عَلَى الْمَوْتَى، اور شہداء پر کسی سے تعزیت قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے تم شہادتوں پر ہمیں تعزیت کیوں کہتے ہو؟ مگر کیا ہوا؟ یعنی وہ لوگ جو بچ جانے پر احساس شرمندگی کرتے تھے اور شہادتوں کو خوشخبری سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ یہ علی کی حسرتیں، یہ علی کی آرزویں، علی کو یہ چاہیے عزیزان، علی کو ملنگ نہیں چاہیے۔ علی کن کے پیچھے گھوم رہے ہیں؟ علی بھی کچھ لوگوں کی جستجو میں ہیں، علی بھی کچھ لوگ تلاش کر رہے ہیں، جو ملے ہوئے ہیں ان سے جان چھوڑا رہے ہیں، خدایا یہ نہیں چاہیے مجھے، انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے. مور العیون من البکا، کہاں ہیں وہ جن کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو جاتی تھیں، خمس البطون من الصیام، روزہ سے جن کے پیٹ دسے ہوئے تھے، زبل الشفاء من الدعاء، جن کے ہونٹ دعائیں مانگ مانگ کے خشک ہو گئے تھے، سفر الالوان من السحر، بیداری کی وجہ سے جن کے رنگ زرد پڑے ہوئے تھے، الا وجوہم غبرۃ الخاشعین، جن کے چہروں پر خشوع کا غبار پڑا ہوا تھا، اولئک اخوانی الذاہبون، یہ میرے وہ بھائی ہیں جو مجھ سے بچھڑ گئے، مجھ سے چھوٹ گئے، آج میرے پاس نہیں ہیں. فحق لنا ان نضم الیہم ونعز الایدی علی فراقہم، آج حق بنتا ہے کہ ہم ان کی جدائی اور ان کے فراق پر آج حسرت سے اپنے دانتوں سے ہاتھ چبائیں، اپنے ہاتھ انگلیاں چبائیں دانتوں میں حسرت کی وجہ سے، اور ان کے فراق میں آج ہم تشنہ دیدار ہوں ان کے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں فحق لنا ان نضم الیہم، میں تشنہ دیدار ہوں ان کی زیارت، ان کے چہروں کو دیکھنے کا مشتاق ہوں، وہ کہاں ہیں؟ ہم مشتاق ہیں علی کو دیکھنے کے، اور خود علی بھی بعض چہروں کے مشتاق ہیں. عزیزان، وہ چہرے بننا مشکل نہیں ہے، وہ چہرے بننا مشکل نہیں ہے جن کی زیارت کے لیے، جن کے دیدار کے لیے علی مشتاق ہیں. علی کہہ رہے ہیں کہ میں تلاش کر رہا ہوں، وہ کہاں ہیں جن کے دیکھنے کا میں مشتاق ہوں، جن کے فراق کی حسرت میں میں اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا رہا ہوں، وہ کہاں ہیں؟ وہ بننا مشکل نہیں ہے. ہمارا یہی کام ہے. اس عہد میں آپ علی کے آرزو ہیں، آپ علی کی آرزو ہیں، آج علی کی آرزویں پڑھیں خود علی کی زبانی. ہمیں بتاتے ہیں ذاکر خطیب علی، امام علی و زہرا کی آرزو یہ کہ میرے بچوں کو رونے والا ہو جائے. نہ، علی اور زہرا کی آرزو کیا ہے؟ یہ جو خود بتایا کہ وہ لوگ جنہیں جب شہادت کی طرف بلایا جائے تو اس طرح دوڑ کر شہادت کی طرف آئیں جس طرح وہ اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف آتی ہیں جو بچوں سے دور ہوں، بچوں سے الگ کر دی گئی ہوں، اور پھر انہیں ناگہان چھوڑا جائے، اور جس طرح دوڑ کے ولا کے ساتھ بچوں کی طرف آتی ہیں، اس طرح وہ لوگ شہادت کی طرف جو آتے ہوں. یہ علی و زہرا کی آرزویں ہیں. اس لیے سید الشہداء فرماتے تھے جیسے اصحاب خدا نے مجھے دیے ہیں ایسے میرے بابا اور نانا کو نہیں ملے. اور یہ دروازہ کھلا ہے عزیزان، یہ دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا، ورنہ عدالت نہیں ہے. اگر ہم پہ بند ہو گیا ہوتا آج ہم بیٹھ کر کہتے ہیں یا لیتنا کنا معاکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو خطبے میں نہج البلاغا فوراً علی کہتے ہیں نہج البلاغا کھول کے دیکھ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو کیوں کہہ رہے لیت یا لیتنا، اے کاش میں وہاں ہوتا، تو آج کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو آج ویسا کیوں نہیں ہے جیسے ہمیں چاہیے. ہمیں وہی بننا ہے. دو طبقوں کا ذکر کیا آج کی گفتگو میں امیر المومنین، ایک وہ طبقہ جو علی کے ساتھ تھا اور علی چاہتے ہیں اس سے دور ہو جائیں، خدا سے مانگ رہے ہیں پروردگارہ انہیں مجھ سے، وہ طبقہ جس کو علی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے دردوں کی دوا نہیں ہو بلکہ خود میرے لیے ایک درد ہو، مجھے دردوں کی دوا چاہیے، تم کون ہو؟ ایک وہ طبقہ تھا جسے دور کر رہے ہیں، اور ایک وہ طبقہ جس کی آرزو کر رہے ہیں، حسرت کر رہے ہیں. ہمیں انتخاب کرنا ہے عزیزان، آج روز ولادت علی مولا ہمیں انتخاب کرنا ہے آج کہ ہم کس طبقے میں ہیں. اس طبقے میں کہ جو علی کے پیچھے تو دوڑتا ہے لیکن علی خدا سے مانگتا ہے کہ اس درد کو مجھ سے دور کر پروردگارا، یہ میرے لیے دوا نہیں ہے بلکہ میرے لیے درد ہیں، ان کو میں کیا کروں؟ اور ایک وہ طبقہ جس کی آرزو میدان میں اکیلے میں کھڑے ہو کر کبھی نخلستان میں اور کبھی کنویں میں کھڑے ہو کر کہ اے نا عمار، میرا عمار کہاں ہے، میرا ابو ذر کہاں ہے، میرا ابن تیحان کہاں ہے، میرا ذو شہادتین کہاں ہے. ہمیں انتخاب کرنا ہے کس طبقے میں سے ہونا ہے. آج بھی وہی میدان ہے، جنگ صفین ختم نہیں ہوئی، جنگ کربلا ختم نہیں ہوئی، عاشورہ ختم نہیں ہوا، مارکہ حق و باطل ختم نہیں ہوا. صرف آج پہچانے وہ پرچم آج کس کے ہاتھ میں ہے، علی کا پرچم آج کس کے ہاتھ میں ہے، کربلا کا پرچم آج کس کے ہاتھ میں ہے. ایسا نہ ہو کہ جس نے آج پرچم کربلا و علی اٹھایا ہوا ہے وہ بھی خدا نخواستہ اسی طرح تنہا کھڑے ہو کر پکارتا رہے کہ کہاں ہیں وہ جو چلے گئے، چمران کہاں ہیں، سیاد شیرازی کہاں ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے اگر وہ آرزو کرے ہمارے لیے مر جانے کا مقام ہے، مٹ جانے کا مقام ہے. ہم منہ نہیں دکھا سکتے اگر ہمارے ہوتے ہوئے وہ کہے عمار کہاں ہے. کیا وہ ندامت سے مر نہیں گئے جن کے ہوتے ہوئے علی کہہ رہے ہیں عمار کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں کہہ سکتے تھے مولا ہم تو ہیں؟ اور آج اگر ہم خدا کو واسطہ دیں اس روح علی کا، نفس علی کا اور حسرت علی کا و آرزو علی کا و خلوت علی کا و تنہائی علی کا و مظلومیت علی کا، کہ پروردگارہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں علی کی سپاہ میں شامل رکھ، اور پروردگارہ جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اور پروردگارہ آج جس کے ہاتھ میں پرچم علی موجود ہے، آج جو پرچم ولایت لے کے کھڑا ہوا ہے، آج جس کے ہاتھ میں پرچم عاشورہ و کربلا موجود ہے، پروردگارہ ہمارے ہوتے ہوئے اسے تنہا نہ رکھنا. ہمیں ندامت کا یہ دن نہ دیکھنا پڑے پروردگارہ، ہم موجود ہوں اور وہ تنہا ہو جائے پکارتا رہے. انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک زندہ ہیں پیرو علی و اولاد علی قرار دے انشاءاللہ، اور جب موت کا وقت آئے علی و اولاد علی کی نصرت عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد علی و اولاد علی کے ساتھ معشور فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آرزو ہے پروردگارہ آج جنہوں نے یہ پرچم اٹھایا ہوا ہے ان کو سربلندی و سرفرازی عطا فرما، حزب اللہ و حماس کو کامیابی عطا فرما، سید حسن نصر اللہ سید مقاومت کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کے اندر بیداری عطا فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. درود پڑھیے محمد والے محمد.
چمن چمن کلی کلی
علی 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 علی،
نگر نگر گلی گلی
علی 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 علی،
نگر نگر گلی گلی
علی 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 علی،
نعرہ حیدری.
ابھی یہاں سے آپ لوگ حرم کی طرف چلیں، واکنگ چل کے جا سکتے ہیں، 5 منٹ کا راستہ ہے، نماز مغرب وہیں پڑھیں اور ٹھیک 9:30 بجے بس وہاں پر موجود ہوگی باہر. ٹھیک ہے 10 کر لیں، 10 بجے کا ٹائم رکھ لیں، لیکن 10 بجے سب باہر آ جائیں، رکے گی نہیں کہ وہاں کچن بند ہو جاتا ہے، ہماری مشکل وہاں پر ہو رہا ہے.